برادران اسلام، واجب احترام، بزرگو، دوستو، عزیز نوجوانو، الحمدللہ کہ سلسلہ دروس میں سیرت پاک، سیرت حبیب کبریہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع بخشا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے لے کر اختصار کے ساتھ اور کم علمی کے ساتھ ہم نے جو واقعات پڑھے ہیں، ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آپ کا قیام اول مسجد قباء اور قیام ثانی جو ہے وہ مدینہ منورہ ابی ایوب انصاری کے گھر میں ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں استقرار فرمایا، اور سب سے پہلا کام تعمیر مسجد نبوی، اور اس کے بعد حضور نے کچھ احکام دیے. ان احکام میں حکم تو یہ تھا کہ قریش کی شکل میں پناہ نہیں لی جائے، اور نمبر دو یہ حکم تھا کہ اب اگر کوئی معاہدے ہوں گے باہر کے قبائل سے تو وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے اور کسی کو حق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا مدرسہ جو قرآن پاک کا مدرسہ تھا، اسے آپ تعلیم قرآن بھی کہہ لیں، تحفیظ قرآن بھی کہہ لیں، اسی مسجد نبوی میں آپ نے جاری فرمایا کہ جو اصحاب رسول اس مسجد میں رہتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کا قرآن سن کے یاد کیا کرتے تھے، تو مسجد و مدرسے کی ابتدا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی زندگی میرے مدنی سرکار نے مکہ میں گزاری تو آپ کے مخالف کچھ حکیم کافر تھے، مشرک تھے، وثنی تھے، بت پرست تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کافر تو خیر پہلے ہی مخالف ہوتا ہے چاہے وہ کہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ہے کہ الکفر ملت الغائے، کفر پوری دنیا میں مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، وہ ایک دن. یعنی آپ تو الحمدللہ سارے میرے بھائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کی اخبارات پر، جرائد پر، دنیا کے جدید علوم پر نظر ہے. آپ دیکھیں کہ یہود اور نصارہ میں جو دشمنی ہے اس کی دشمنی کا تو کوئی کائنات میں اور مثال نہیں، یعنی یہود اور نصارہ آپس میں دشمن، اور دشمنی کا یہ عالم ہے کہ جب ایک دوسرے کو موقع ملا ہے تو انہوں نے ان کا ایسا قتل عام کیا ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں. یعنی جب نصارہ کو تسلط ملا بیت المقدس کا تو انہوں نے یہودیوں کا قتل عام کر، یعنی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ مخت نصر کے دور میں 6 لاکھ یہودی جو تھے ایک دن میں قتل کیے گئے، کسی طرح جلا وطن کیے گئے، ان کو ذلیل کیا گیا. اچھا، یہودیوں کو جب موقع ملا نصارہ سے انتقام لینے کا تو ان نے بھی انتقام، ان نے بھی کوئی کمی نہیں کی اور آج تک لے رہے ہیں، یعنی جو ان پہ ہوا ہے وہ بھولے نہیں ہیں، صرف اب ان کے انتقام کے طریقے بدل گئے ہیں، کچھ اقتصادی طور پر انتقام دے دیتے ہیں، کیونکہ جتنی دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، یعنی وہ سب گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت پورا عالم جو ہے وہ بن جائے یہود میں، اور جب چاہیں، ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ وہ چاہیں تو کسی ملک کے اتنے بڑے طاقتور ملک کے پریزیڈنٹ کو ایک لڑکی کی وجہ سے پوری دنیا میں ذلیل کر، وہ ان کی لڑکی، اور اسی مقاصد کے لیے ان کو بھیجا گیا. تو ہر حال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے بڑے تو کافر ہے، وہ دشمن ہے. لیکن ایک بات یہ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ جب اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے تو یہود اور نصارہ بھی کٹے ہو جاتے ہیں، یعنی ابھی آپ نے کچھ عرصہ قبل پوپ جو ہے عیسائیت کا سب سے بڑا ان کا جو بابا ہے, میں کہا کہ اچھا وہ یہودیوں نے جو ہم سے کیا ہم نے بات, ہم نے ان کو معافی خلاص ہم آ گئے. تو جہاں جہاں اسلام کا مقابلہ کرنا پڑے, مقابلے پر اسلام ہو تو پھر کفر ہے, وہ کفر یہود کا ہو وہ کفر ہنود کا ہو, مسجد اقصی توڑنی ہو یا بابری توڑنی ہو, بات ہے مسجد تو مسجد ہے, کہیں بھی بیٹھ کے کفر فیصلہ ایک کرتا ہے اسلام, جو آپس میں چاہے کتنے دشمن لیکن تمہارے لیے سب ایک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں کو مکے میں مشرق اس نے مقابلہ کرنا پڑا, اور جب حضور مدینہ بعد میں تشریف لے آئے تو اب مخالفین بھی بدلے, کافر تو پہلے مخالف تھے, پھر یہود میں اضافہ ہوا کہ یہود کے بڑے قبیلے جو تھے, سب سے بڑا قبیلہ جو تھا ان کا بنی نذیر تھا, اس کے بعد بنی قریظہ تھے, اس کے بعد بنی کینسا, یہ سب کے سب مدینہ منورہ میں آباد تھے, اور ان کی بڑی قوت طاقت, ان کے اپنے محلات قلعے اور بڑے بڑے حصون, بڑی بڑی دیواریں, اور پورے مدینے کی آبادی کو لے کر خیبر تک اور یبو تک اور رابق تک اور سب کو اپنے سودی نظام میں جکڑا ہوا تھا, سب لوگ مقروض تھے ان کے ہاتھ میں, اور وہ یہ خواب دیکھ رہے تھے کہ بھئی اب سیادت اور قیادت جو ہے ہمیں ملے گی, اور ایک نبی جب پیدا ہوں گے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے, ہم اس نبی کا ساتھ دیں گے اور پوری دنیا پر ہمارا غلبہ ہوگا. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ولد اسماعیل سے ہوئی تو وہ بدبخت حسد میں مبتلا, اب ان یہود میں سے پھر دو گروہ بن گئے, ایک تو وہ تھے جو کھلے دشمن کافر, اور کچھ یہود میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ مسلمان بن جائیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں اور مسلمانوں سے فائدہ اٹھائیں, اور پھر جب موقع ملے گا تو یہودی تو ہیں ہی ہیں نا, یہ تو اصل تو ہمارا وہی یہود ہے, لیکن ظاہر میں ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں, یہ منافع. اس کو شریعت کی اصطلاح میں, قرآن کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے منافق, کہ ظاہر کچھ کرتا ہو اور باطن میں کچھ رکھتا ہو, کسی کا نام نفاق ہے, اور یہ ایک اعتقادی منافق تھے, عمل کے منافق نہیں, یعنی عقیدے میں بھی منافق, کہ ظاہر ہم کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو رسول پاک مانتے ہیں لیکن اندر سے نہیں مانتے. اور یہ منافقین کا جو گروہ تھا ویسے بے اعتبار ظاہر کے مسلمانوں کے ساتھ ملتا اٹھتا بیٹھتا, نماز آنا جانا مساجد میں سب کچھ, لیکن اندر سے نہیں. تو اب حضور کے سامنے محاذ بن گئے, یعنی ایک مشرکین کا, ایک یہود کا, اور ایک ان منافقین کا جو ظاہر میں دوست بنے ہوئے ہیں اندر سے سب سے بڑے دشمن. اور اسی اثنا میں یہ بنی نذیر بنی قریظہ جو ہے مدینے میں بیٹھی اس انتظار میں تھے حقیقتا کہ حضور آئیں گے اب اسلام لائیں گے, اسی زمن میں سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے بہت بڑے جلیل الصدر صحابی ہیں اور جن کا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے کہ جن کو حضور نے یہ فرما دیا ہو کہ سلمان منا من آل البیت, کہ بھی سلمان تو ہمارے گھر کا آدمی آل البیت میں سے, تو یہ حضرت سلمان الفارسی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی بیچارے فارس تھے, اسی بھی مدینے پہنچے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو اللہ نے خیال دے دیا, ان دنیا چھوڑ دی اور دین کی طرف راغب ہو گئے, اور یہ جا کر مختلف راہبوں کے پاس, مختلف ان کے احبار کے پاس, صحبان کے پاس, نصارہ کے بڑے بڑے علماء کے پاس, ان کے کلیساؤں میں جا کے رہے, ان کی خدمت کی. اچھا خدا کی قدرت ہے, اللہ کی طرف سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے, کہ بہت بڑا عیسائی عالم تھا, مسیحی عالم تھا, ان کے پاس رہے آپ اور کافی عرصہ ان کی خدمت کی, ان سے بڑا دین سیکھا, بڑا اللہ اللہ کی باتیں سیکھی, لیکن اس کی موت کا جب وقت آ گیا تو اس نے کہا کہ سلمان اب میری موت کا وقت آ گیا ہے, اور اس وقت خطہ عرب میں صرف ایک آدمی ہے فلا جس کے بارے میں تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح معنوں میں دین عیسیٰ پہ ہے, تم میرے مرنے کے بعد پھر وہی چلے جاؤ. سلمان اس کے ساتھ. اچھا خدا کی شان ہے کچھ دنوں کے بعد وہ بھی بوڑھا آدمی تھا, اس کی بھی موت قریب آ گئی. تو جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلمان نے پوچھا کہ جناب یہ تو میرے کو نصیحت فرمائے نا کہ اب میں کہاں جاؤں, آپ کے بعد میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ سلمان اصل بات یہ ہے کہ میرے علم اب حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ تقریباً اب خطہ عرب میں مجھے کوئی آدمی صحیح معنوں میں احبار میں سے روحبان میں سے کوئی آدمی دین عیسیٰ پہ سچا نظر نہیں آتا. اب اگر کوئی ہے تو بس وہ لوگ ہیں جو سرکاری درباری کے پیر مولوی ہیں, کوئی اللہ والا بندہ نہیں رہا. اب اگر تم نجات چاہتے ہو, نہ چاہتے ہو کہ میری آخرت بن جائے, آخرت سنور جائے, تو تم کسی نہ کسی طرح مدینہ منورہ جا کے انتظار کرو, ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم, بس ان پر ایمان لے آؤ. اور اس نے بتایا کہ آپ کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کی ولادت جو ہے وہ مکے میں ہوگی, اور آپ کی ہجرت جو ہے وہ یثرب میں ہوگی, اور آپ جو ہے ہدیہ کوئی پیش کرے گا تو قبول فرما لیں گے لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائیں گے, اور ما بین کتفی خاتم النبوت, آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں بائیں پسلی کے نیچے ایک چھوٹی سی علامت ہوگی خاتم کوہر نبوت, اور اس نے ایسا حلیہ مبارک بیان کیا حضرت سلمان کے سامنے. اس نے کہا کہ آپ کا قد مبارک اتنا طویل ہوگا کہ لمبا نظر آئے, اور آپ کا قد مبارک اتنا چھوٹا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو چھوٹا قد ہے, بلکہ آپ کا قد اعتدال پہ درمیانہ ہوگا لیکن طول کی طرف مائل ہوگا, معلوم ہوگا کہ یعنی گویا کہ اچھا اونچا. اور اس نے کہا کہ میں یاد رکھو حضور کی صفت میں یہ بھی صفت ہوگی کہ اگر دو آدمی میں کھڑا کریں تو آپ اونچے نظر آئیں گے, اور ایک لاکھ آدمی میں کھڑا کریں پھر بھی آپ نیچے نظر آئیں گے, اور جب چلیں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ اوپر سے اتر رہے ہیں, اور زمین پر پاؤں جو ہے آپ پوری کمبت سے رکھیں گے, یہ نہیں کیسے ہلکا ہلکا پاؤں رکھیں, پوری کمبت سے جما کے رکھیں گے, اور حضور کا چہرہ جو ہے تدویرم تھا, آپ کا چہرہ مبارک گول ہوگا لیکن ایسا گول نہیں کہ پرکار سے جیسے آپ گلائی کھینچ لیں, بلکہ ایسی گلائی جو تھوڑی سی کتابی ہونے والی ہو جو عین جمال ہوگا, یعنی چہرہ رنگوترا ہو تب بھی تو خوبصورت ہے, اور چہرہ اتنا گول ہو کہ اس میں بالکل 100% گلائی ہو جائے جیسے سورج کا حالہ ہے, تو وہ بھی حسن جمال کے خلاف ہے, یعنی تدویر اما ایسا گول کے حل سا کتابی ہونے کی طرف مائل, اور حضور کا رنگ مبارک جو ابیض النعم ابیض اللون مشبق بالحمرۃ, حضور کا رنگ مبارک سفید لیکن ایسا جس میں سرخی جھلکتی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اشکل العینین, اور اسی طرح اکحل العینین کہ آپ کی آنکھیں مبارک جو ہیں بڑی وسیع
غزالی آنکھیں, جسے آپ کہتے ہیں غزال کی آنکھیں, اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھیں مبارک جو ہے اکحل العینین.
اکحل العینین کا کیا معنی ہے کہ جب کوئی آدمی دیکھے تو میں سوچو کہ حضور ابھی سرما پہن کے آ رہے ہیں, سرما آلودہ, اپنے سرما نہیں پہنا ہوا ہوتا قدرتی. ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی کہ ساری زندگی آپ سفر میں سرما کنگھی اور مسواک یہ ہمیشہ ساتھ ہوتا. آپ تو خیر ماشاءاللہ ڈاکٹر ہو گئے, آپ کے یہاں سرمنا ہے, ہم تو پلا لوگ ہیں نا پرانے کا, جس نبی کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں ہم نے تو اسی کا گیت گانا ہے, ہم تو بہرحال نہ نئی تہذیب کو مان سکتے ہیں نہ نئی ڈاکٹری کو مان سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ سرما بالکل اتنا تیسرا ہوتا ہے, آدمی اندھا ہو جاتا ہے, پہلے جو 100 سال سے پہن رہے وہ سارے اندھے ہو گئے. صرف یہ جب سے ڈرافٹ نکلے ہیں لوگ ماشاءاللہ اب کوئی اندھا نہیں ہوتا, سب کی اس وقت سے سب کی روشنیاں باہر لگی رہا. بس اصل بات کیا ہے کہ کفر اتنا ہے کہ وہ نبی کی ہر سنت چھڑانا چاہتا ہے, وہی اس نے تمہیں پڑھا پڑھا کے دماغوں میں بٹھا دیا. ورنہ آپ حیران ہوں گے, آج بھی اگر آپ کو ممیری ایک دوائی ہوتی ہے, ممیرا مذکر ہے اور ممیری مستقبل, یہاں ممیرا تو ملتا ہے لیکن ممیری مستقبل ہے, وہ ایک بوٹی ہوتی ہے, وہ آپ کو مل جائے, آپ 8 دن اس کو پہنے, اگر آپ کی نظر 4 نمبر کی ہے نا, کو ہفتے میں اگر آپ 0 پہ نہ آ جائیں جو مجھے آئے سزا دیں, آپ آرام میں بیٹھے 4 نمبر کی ہے نکو والے لوگوں نے پہنا اور 0 بالکل اندر کے پھینک دیں. اس کے لیے ہے کہ نہیں ملتی, اب بنانے والے نہیں ہیں, کون محنت کرے, کون رگڑے, کہاں سے وہ کھرل لے آئے. اب کھرل ایسے ملتے ہیں جیسے پتھر بھی ساتھ مل جاتے ہیں, پھر تو آدمی اندھا ہونا ہے. ورنہ حضور نے جب فرما دیا کہ ماں انتر اللہ دا انتر بھی شفا, اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کا دوا نہ بھیجا, ہم اس دوا تک نہیں پہنچے تو ہماری جہالت ہے, ہمارا علم اتنی ترقی نہیں کر سکا, ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے. ورنہ اس چیز کا دوا موجود ہے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک دور سے ایسی نظر آتی تھیں کہ جیسے سرما آلو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد تھے کہ کبھی یعنی کہ عورتوں کی طرح زنانہ ہاتھ کبھی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاصل جو تھے وہ جوڑ جو تھے وہ بڑے کبھی, اور صحابی چاہلیہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ من رآہ فجأتا آبر, اگر کوئی آدمی اچانک دیکھتا نا تو اس پر حضور کی ہے بچ, اور اگر آپ کے ساتھ رہ جاتا تو پھر حضور کے پیار سے سب کچھ جھوٹ جاتا. پھر تو حضور کا اتنا پیار تھا, اتنا محبت ہوتی تھی کہ وہ پھر وہ جو ہیبت تھی, وہ ڈر تھا, وہ خوف تھا, وہ سب بھول جاتا کہ آپ تو اتنے قریب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بولنے کا دیکھنے کا انداز تھا, متبسم تبسم مسکرانا ہلکا سی مسکرانا, یہ 3 فرائض ہوتے ہیں, تبسم صحت اور کہا. ابتدا جو ہے ہنسنے کی وہ تبسم ہے کہ ابھی تھوڑا سا مسکراتا, اس کے بعد پھر ہنستا, اس کے بعد پھر منہ پھاڑ کے کہے لگا. اب چونکہ حضور کو کہا پسند نہیں تو ہمیں انگریز نے پڑھایا کہ کہا لگاؤ پھیپڑے کبھی زور زور سے ہم کو پاگل نہیں کر. کیوں قرآن کی مخالفت کرنی ہے, نبی کی مخالفت کرنی ہے, ورنہ پھیپڑے کو ہوا دیں گے اور بھی آپ لمبے لمبے سانس لیں تبھی تو پھیپڑے کو ہوا مل جائے گی. ضروری ہے کہ کہا لگائیں, آپ ناک سے سانس لے کے منہ سے نکالیں تب بھی آپ کا وہی کام اللہ پاک کر دیں, آپ لمبی دوڑ لگا لیں خود بخود سانس چڑھ جائے گی, پھول جائے گی, نکلے گی, سارا کام خود بخود ہو جائے گا. تو بہرحال تو حضور کا ایسا ہولیا کہنا, حضرت سلمان کہتے ہیں کہ میں نے ہولیا دیوار کو بٹھا دیا. اچھا وہ عالم بھی مر گیا, بوڑھا آدمی تھا موت آئی, اور خدا کی شان ہے اچھے لوگ تو ویسے پتہ تو ہر کوئی وقت پر ہے, لیکن محاورہ یہ ہوتا ہے کہ اچھے لوگ چلے جاتے ہیں. محاورے میں لوگ کہتے ہیں اللہ نے ابھی بچوں کو بلاتے ہیں, حالانکہ ہر کسی کا واقعی وقت مقرر ہے, لیکن یہ چیز ہے کہ علامات قیامت میں ہے کہ علماء جلد کریں گے, علماء کی موت آئے گی, کیونکہ جب عالم نہیں رہیں گے تو علم خود بخود نہیں رہے. ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء, علم کیسے قبض کیا جائے گا, علماء کو. پھر کیا ہے, پھر پروفیسر بن جائیں گے ماشاء اللہ, ڈاکٹر بن جائیں گے, اب تو قرآن و حدیث کے بھی ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ, وہ آپریشن کرتے ہیں قرآن کے, جیسے آپ کے ڈاکٹر اعضاء کے ڈاکٹر ہیں نا جی, آنکھ کان کا ڈاکٹر ہے تو ماشاء اللہ وہ پیٹ کا نہیں جانتا, پیٹ کا ڈاکٹر تو آنکھ کان کا نہیں جانتا, کہ ایک کا علاج کرے گا تو دوسرا خراب ہوگا. اسی طرح اب انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ قرآن و حدیث میں بھی اجزاء کر دیے ہیں، یہ تفسیر میں ڈاکٹر ہے، یہ جناب تجوید میں ڈاکٹر ہے، اور یہ جناب ترتیب قراءات میں ڈاکٹر ہے، اور یہ جناب ربط میں بین الآیات میں ڈاکٹر ہے. تو اس بیچارے کو دوسری کوئی چیز نہیں آتی اللہ کی راہ، اسی دن سے علم ختم تقسیم ہو گیا نا. جو آپ ایک جز جانتے ہیں باقی تو آپ نہیں جانتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب تک علماء 16 علوم نہیں پڑھتے تھے تفسیر کے قریب ہی نہیں جاتے، ڈرتے تھے کہ اللہ کے قرآن کی تفسیر کا ہے، خدا نہ خاصہ کوئی ساری غلطی ہو جائے، سر کی غلطی ہو جائے، پانی کی غلطی ہو جائے، لغت کی غلطی ہو جائے، قواعد میں غلطی ہو جائے، محاورات میں غلطی ہو جائے، اس کے ناسخ و منسوخ کا پتہ نہ چلے، محکمات متشابہات کا پتہ نہ چلے، ہم کیسے ترجمہ کر بیٹھے. آج تو ہر آدمی جو اردو پڑھا ہوا ہے ماشاء اللہ وہ کہتے یسر القرآن، اللہ نے قرآن آسان کر دیا، اللہ قرآن کی جس طرح کیا ہوتا بھی ہے. اور اس بے وقوف کو یہ بھی نہیں پتا کہ یسر نال ذکر، یسر نال جو ہے استنباط احکام لیے نہیں ہے، آسان کر دیا ہے نصیحت پکڑنے کے لیے. کوئی ڈرنا چاہے تو قرآن پڑھ کے اللہ کا ڈر پیدا ہو سکتا ہے، وہ تو خاص پابندی. اور جس ذکر والے حفظ قرآن کو حفظ کرنا اللہ نے آسان کر دیا ہے، اور کتاب قرآن حفظ ہو گیا. یہ مانا نہیں کہ قرآن سے جو چاہو استنباط کرتے رہو. اسی لیے تو پھر پرویز پیدا ہوا، ڈاکٹر گیلانی برق پیدا ہوا، انہوں نے جناب پھر پوری دنیا کا نظام جو ہے احادیث کا انکار کر دیا، کیونکہ وہ بھی اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. بڑے بڑے لوگ علامہ عنایت اللہ مشرقی پیدا ہوا، سر سید کے بڑے خدمات ہیں، لیکن قرآن پاک میں ایسی ایسی غلطیاں کی ہیں کہ خدا معاف کر دے، بہت ہو گئے اللہ سب کی قبروں پہ. ایسی ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں جو قادیانی ہیں، حالانکہ کتنا بڑا آدمی تھا، کتنے خدمات. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت سلمان کو جو سارا جتنے نقشہ ذہن میں آ گیا، عرب کی طرف چل پڑے. خدا کی قدرت کے راستے میں ایک قافلہ آ رہا تھا، اس زمانے میں سفر مشکل تھے، انہوں نے حضرت سلمان کو دیکھا، خوبصورت لڑکا ہے نوجوان، نے پکڑ لیا، پکڑ کے ساتھ لے آئے، مدینہ منورہ میں آگے بیچ دیا، پھر یہ غلام ہے. اب حضرت سلمان کہے میں کس کو بتاؤں گی اللہ کے بندے، میں تو فارس کے بڑے خاندان کا رکھتا ہوں، میں کوئی غلام گلا نہیں، لیکن کون میری بات سنے. انہوں نے بیچ دیا اور بیچا بھی یہودی کے پاس، کیونکہ پیسہ یہودی کے پاس، خریدے گا تو وہی نہیں جس سلے کا پیسہ ہو. حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اس کے کھجوروں کے باغ میں بیٹھا تھا کہ وہاں مجھے خبر ملی کہ قدم رسول اللہ ہے، کہ حضور اللہ کے نبی آ گئے کر کے مدینہ میں آ گئے. کہتے ہیں میں جناب پھر مشرد پر خبر نہ ہو سکا، کہ میرے تو دل میں اصل انتظار، میرا مقصد جو تھا، مقدم جو تھا مدینہ منورہ کا، وہ یہی تو تھا جس کے لیے میں غلام بن گیا، میں بک گیا. کہتے ہیں کہ میں نے کھجوریں کچھ لی اور جلدی جلدی حضور کی خدمت میں پہنچا، اور آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی خدمت میں کھجوریں پیش کی. کھجوریں پیش کیا میں نے کی تو حضور نے فرمایا کیا ہے، میں نے کہا حضور یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، خیرات کی صدقہ. حضور پاک نے وہ لے لی اور صحابہ کو دے دی، کبھی جو اور صحابہ ہیں کھا لیں صدقے کی کھجوریں، لیکن حضور پہ کوئی دانا نہیں. کہ بھائی اب دیکھیں نام بھی مل گیا، مکہ سے مولد بھی مل گیا، مدینہ کی ہجرت بھی مل گئی، اور وہ جو انہوں نے مجھے شکل مبارک سمجھائی تھی وہ بالکل عین سامنے تصویر ہے، اور یہ صدقہ نہ کھانے والی علامت بھی مل گئی. دوسرے دن پھر میں حاضر ہوا، میں نے کچھ کھجوریں پیش کی، حضور نے فرمایا ما ہذا، سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضور کی ہدیہ ہے، فقبلہ. حضور نے قبول فرما لی، اپنے سامنے رکھی، آپ نے بھی تناول فرمائی، صحابہ نے بھی تناول فرمائی. میں نے کہا الحمدللہ، یہ علامت جو تھی نا نشانی میرے لیے، یہ بھی پوری ہو گئی. اب میں نے کہا کہ وہ علامت جو ہے کہ حضور کے دو کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہے، اب مہرِ نبوت میں کیسے دیکھوں, میں کیسے کہہ سکتا ہوں حضور پاک سے کہ جی کبھی اس اتارے میں نے مہر دیکھی ہے, اتنا بے ادبی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور پھر حضور کے مدینہ منورہ میں نبی بھی تھے, بادشاہ بھی تھے, سردار بھی تھے, دین و دنیا کے تاجدار بھی تھے. اب مدینے میں تو آپ کا ایک خوب سا تسلط تھا. تو کہتے ہیں کہ ایک دن بقیہ الغرقد کے کنارے حضور بیٹھے تھے, آپ نے نیچے بھی چادر مبارک دی, اس کو کہتے ہیں ہلڈا, عربی میں کہتے ہیں ایک ہی طرح کا کپڑا ہونا نیچے بھی اوپر بھی ایک قسم کا, تو اس کو کہا جاتا ہے ہلڈا. تو آپ ریدا اور ادار میں تھے کہ نیچے بھی چادر دی اور اوپر بھی آپ نے چادر دی ہوئی, ہوا چل رہی تھی. تو میں طریقے سے ایسے مقام پہ آ کے کھڑا ہونے لگا کہ بھی اگر ہوا چلے اور اللہ مہربانی فرما دے اور حضور کو ہاتھ رکھے بیٹھے, حضور ہاتھ اٹھائے تو چادر گر بھی تو سکتی ہے, تو چادر گرے تو میں جلدی سے علامت دیکھ لوں. تو جب میں اس مقام پہ آ کے کھڑا ہوا تو میں سلمان سے کرا میں کئی بار, اور حضور نے اپنی چادر پاری خود دی اور فرمایا سلمان ابھی تک تمہاری نشانیاں پوری ہوں. تو میں نے کہا شروع کیا اس نے کلمہ پڑھا دے, تو فوراً میں اسے ابھی تک تم نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو. تو یہ بڑا جو سیدنا سلمان کا اسلام ہے, یہ بھی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے عظیم بقائے مثال ہے. حضرت سلمان کے سامنے اور اسی طرح آزان جو تھی, جیسے میں نے شاید پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ استاد زید حضرت عمر نے خواب دیکھا آزان مدینہ, اور اسی طرح یعنی حکم صیام جو ہے وہ بھی مدینہ منورہ, اس سے پہلے روزے فرض یعنی پیسے لوگ روزہ رکھتے تھے نفلی روزہ, کیونکہ روزہ تو ہر شریعت میں رہا ہے, ہر دین کے اندر روزے موجود تھے, لیکن کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی, کسی نے ایک رکھ لیا دو رکھ لیے. لمبا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا, پر الیہود انہم یصومون یوم عاشورا, حضور پاک نے دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہیں یہ عاشورا 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. جیسے ہمارے ملک میں تو کوئی عاشورا کا روزہ ہے نہیں, اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت حسین کی وجہ سے ہے. یہ سب سے بڑی جہالت ہے. حضور جب مدینے میں ایک تشریف لے گئے, ابھی تو بی بی فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح بھی نہیں ہوا, حضرت حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے. حضور نے جب دیکھا کہ یہود جو ہیں 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے ان کے علماء کو ان کے احبار کو بلا کے پوچھا کہ لمت تصومون یوم عاشورا, ان دنوں میں تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اصل میں یہ آج کا دن جو ہے نا, یہ ایسا دن ہے کہ ان اللہ اگر کا ادونا پھر اون و انجا موسا, علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا تھا, تو ہم اپنے پیغمبر کی اس کامرانی اور کامیابی میں اور دشمن کی ہلاکت کی خوشی میں اس دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور اللہ کے عبادت میں انا حق و موسیٰ منکم, کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میرا تعلق زیادہ ہے تم سے, اور آپ نے حکم فرما دیا اپنے صحابہ کو کہ سب روزہ رکھو. اب جب عاشورہ آئے, لیکن ایک بات کا خیال کرو, سوم یومین, دو دن کا روزہ رکھو, 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا, تاکہ ہم روزہ بھی رکھ لیں اور یہود کی مشابہت بھی نہ ہو جائے. وہ تو ایک روزہ رکھتے ہیں نا, ہم دو رکھے. دیکھو یعنی اللہ پاک کے نبی کے ذرا اس فرمان کو سمجھو کہ نماز میں, روزے میں, عبادت میں بھی تشبہ ہوگی یہود حضور کو گوارا نہیں, اور ہم تو شکل میں کرتے ہیں, ہم تو لباس میں کرتے ہیں, ہم تو عادات میں کرتے ہیں, حالانکہ روزہ ہے, روزہ تو اللہ کی عبادت ہے. لیکن آپ نے فرمایا خالف الیہود, تم دو روزے رکھو یومین, یا تو 9 اور 10 یا 10 اور 11. تو اب اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والوں روزے تم پہ ہم نے فرض کر دیے ہیں, اور یہ صرف تم پہ فرض نہیں تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے. اور اس میں گھبرانے کا مسئلہ نہیں, ایام معدودات, کچھ دن ہی تو ہیں, یہ نہیں ہے کہ کوئی سارا سال ہم روز رہے. ان پروفیسروں نے جو قرآن سمجھا نا, وہ کہتے ہیں کہ ایام معدودات جمع ہے اور جمع زیادہ سے زیادہ تھی, وہ کہتے ہیں تین روزے کافی ہیں, یہ تو مولویوں نے مہینے کا چکر چلا رکھا ہے. ان نے قرآن کو یوں سمجھا, پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, شدید علوم سے ماشاء اللہ بارہ بھر ہیں, کسی نے قرآن سمجھا ہے آکسفورڈ سے, کسی نے سمجھا ہے ہارورڈ سے, مدینے سے نہیں سمجھا, مدینے سے سمجھتے تو سب تو کبھی غلطی نہ ہوتی. وہ اللہ کے بندے ہیں, جس نبی پر قرآن اتر رہا ہے اس نے ایک مہینہ روزہ رکھا ہے یا چار دن رکھا ہے, اس سے زیادہ قرآن سمجھنے والا ہمارے پاس کوئی ہے؟ پھر عید الفطر کا کیا معنی کہ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم, چاند چڑھے گا تو روزہ, چاند چڑھے گا تو ختم, مہینہ تو خود بخود ہو گیا. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, جب مہینے کا چاند دیکھے تو روزہ رکھے, اگر مہینہ ضروری نہیں تھا چند روزے رکھنے سے تو پھر کسی وقت رکھ دیے جاتے, چاند دیکھنے سے کیا مطلب. لیکن یہ تو بادشاہ لوگ ہیں, حیرت کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام حیرت. جیسے آپ نے دیکھا نا, ابھی کہتے ہیں دیکھو جی کہ ملا کتنے بے وقوف ہیں, کہتے ہیں پاگل ہیں, کہ اب ہمارے پاس اتنے بڑے ذرائع موجود ہیں, ہمارے پاس اتنے بڑے یعنی خلا میں ہمارے سائٹ موجود ہے, ہم تو ایک مہینہ پہلے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چاند کب نکلے گا. تو یہ عجیب لوگ ہیں, مولوی صاحبان پاگل ہیں, کہتے ہیں جی چاند دیکھو چاند دیکھو چاند دیکھو, اب دیکھو پتہ نہیں کمال ہے, پتہ نہیں نظر ہی کیسے آ جاتے ہیں, کبھی تو چاند پیدا نہیں ہوتا. نیو مون جو ہے وہ اتنے 28-48 گھنٹے سے پہلے کسی کو نظر ہی نہیں آ سکتا, اس کی ولادت ہوگی, جو بچہ ہے وہ پیدا ہوگا وہ نظر آنے کے قابل تو آئے گا. اور پھر ہمارے پاس جب اتنے جدید آلات موجود ہیں, ہم تو بالکل منظار سے ڈھونڈ کے آپ کو بتا سکتے ہیں یہ دیکھو جی ہے یا نہیں. اور جناب کتابیں لکھ لکھ اتنا برسے ہیں نا علماء پر, ایک نوجوان چھوٹا بچہ ہو جو بےچارا ابھی پانچویں جماعت پڑھتا ہے, اس کے دماغ میں آپ کے مولویوں کی نفرت بھرنی شروع کریں ایم اے تک, تو بڑا ہو کے کیا کرے گا غریب, اس غریب کا کیا گناہ ہے؟ اس کے دماغ میں آپ یہ بٹھاتے جائیں گے دیکھو جی مولوی کہتا ہے زمین نہیں گھومتی, دیکھو پاگل ہے کہ نہیں, وہ بڑے بڑے ہمارے سائنس والے کہتے ہیں زمین گھومتی ہے. اور دیکھو جی یہ مولوی کہتا ہے کہ بھائی چاند دیکھو آنکھوں سے دیکھو آنکھوں سے دیکھو, ڈھونڈو پہاڑوں پہ چڑھو اور جاؤ اور تلاش کرو اور گواہ لاؤ, تو کیسا بے وقوف ہے جب مشینیں موجود ہیں, تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے, گواہ لانے کی ضرورت ہے, خام خواہ کسی کو پہاڑ پہ چڑھاؤ پاؤں تیسرے مر جائے اب کیا رہا. میں کہا دیکھو پاگل ہیں مولوی کہیں. اور دیکھو نے کہا کمال ہے یار, انگریز کی کرسمس تو ایک دن میں ہو اور مسلمانوں کی عیدیں دو دو ہوں, دیکھا کیسے پاگل لوگ ہیں, یہ سب ان مولویوں نے ان کو خراب, یہ مولوی ہیں نا ان کا دماغ, یہ لوگوں کو پھر پیچھے لے جانا چاہتے ہیں, ہم ان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں, ہم ترقی پہ لے جانا چاہتے ہیں, ہم ان کو فلک پہ پہنچانا چاہتے ہیں, اور یہ ہمیں کھینچ کھینچ کے پھر اسی مدینے پاک لے جانا چاہتے ہیں جہاں مدرسہ نہیں تھا, جہاں یونیورسٹی نہیں تھی, کوئی تعلیمی ذرائع نہیں تھے, کوئی مواصلات نہیں تھی, کوئی جدید علوم کے حصول کے وسائل نہیں تھے, یہ پھر ہمیں اسی نبی امی کے دروازے پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور خاص صاحب خود بھی کہتے ہیں مولوی پاگل ہیں, کہتے ہیں ہمارے نبی پڑھے ہوئے بھی, دیکھو کتنے بے وقوف ہیں وہ. حالانکہ اللہ کے بندے اگر اللہ عقل دیتا نا تو قرآن کہتے ہیں پمن شہید منکم الشہر شہود ہلال, اور وجود ہلال میں فرق ہے یاد رکھو, بچار سمجھ نہیں آتی نا کہ وجود ہلال کیا ہے اور شہود ہلال. شہود مانا چاند کا نظر آنا, وجود ہلال کا مانا کہ چاند جہاں ہو ہم اس کو ڈھونڈیں, ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں کہ اس کو ڈھونڈیں, دوربین لے کر کے آئیں مشینیں لگا کے ڈھونڈیں. ہمیں تو اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ نظر آ جائے اس کو تلاش لو, پتا نظر آ جائے 30 دن پورے کر لو, کیونکہ تم کوئی چاند سورج کے پجاری تو نہیں ہو, یہ تو میں نے تمہارے لیے ایک اندازہ رکھا ہے. شہود ہلال ہے, وجود ہلال کے تو تم ضروری نہیں ہے, اس لیے ہم مشین سے فیصلہ کرائیں کہ وجود ہے کہ نہیں. نہ ہو دفاع نہیں نظر آیا, ہم اس کے پابند ہیں. اس لیے انہوں نے بنا بہن کمبا لئی کمب اکملو سلاسین, اگر چاند بادلوں میں آ گیا چھپ گیا تمہیں نظر نہیں آیا, یعنی موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آیا تم, ورنہ چاند تو کسی نہ کسی جگہ ہوگا, تو تم 30 دن اپنے پورے کر لو. یہ تو یسالونک عن الاہلتی قل ہی مواقیت للناس, کہ ہم نے یہ چاند کا جو نظام ہے لوگوں کے اوقات کے لیے, لوگوں کے چھٹی کے لیے, زکات کے لیے, نصاب کے لیے, نکاح کے لیے, عزت کے لیے, ایک وقت کا ہم نے ذریعہ بنا دیا ہے بس, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. ہم بھی چاند سورج کے پجاری چھوڑے ہیں کہ ہم جناب پہلے اسٹیشن پہ بیٹھ کے چاند ڈھونڈنے جائیں, ہیلی کاپٹر پہ چڑھ کے ماشاء اللہ مولیا تو پکڑنے جاتے ہیں چاند کو, اب تو رویت ہلال کمیٹیاں بنتی ہیں ماشاء اللہ. اور جناب یہ ہے کہ یہ ان کی عید مختلف ہو جاتی ہے, بھی چاند نظر آ گیا ٹھیک ہے, نہیں نظر آ گیا ٹھیک ہے, تمہیں خدا 10 خوشیاں نصیب کرے, ہمیں کروڑوں نصیب کرے, تمہیں کیا تکلیف ہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ تم میں میرے کسی دین کے بابا تمہارے لیے آسانی ہے, نظر آئے عید کا تو نہیں نظر آئے نا, صحیح دوسرے دن کا رہنا اس کا, یہ تھوڑا ہے کہ تم کو عید کے دن کا پابند کر دیا جائے گا, بس اسی دن عید آئے گی, آگے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی. اور حتیٰ کہ اسلام نے اتنا بڑا عظمت کا ثبوت دیا ہے کہ اگر مثلا مسلمانوں کو چاند دیکھنے میں غلطی ہوئی اور 9 تاریخ کو 8 تھی اور یہ ہم نے عرفات میں لے گئے بھول کر, اللہ فرماتا ہے کہ الضحیٰ یوم اضحی المسلمون والفطر یوم فطر المسلمون, جس دن مسلمان نے عید منا لی وہی عید ہے, بس غلطی کی دولتی سے 8 بھی میری ہے 9 بھی میری ہے, انہوں نے 8 کو 9 سمجھ لیا, چلو ہم نے اسی کو 9 بنا کے آج قبول کر. تو جب دین میں اتنی غصہ ہو سا ہو لیکن سمجھ نہ ہو اب اس کا کیا علاج ہے, اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہو, تو رمضان کے روزے کا ایک فرض جو ہے وہ بھی ہجرت کے بعد. اب اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ حضور پاک نے ایک سریا بھیجا, سریا کہتی ہے کہ فوج بھیجی جائے لیکن حضور سرکار دو جہاں خود نہ تشریف, اگر خود تشریف میں جائیں تو وہ غزوہ. 3 سرایا بھیجے گئے, پہلا سریا جب بھیجا گیا تو وہ بنی قدلج والوں نے, بنو سمرا والوں نے, قافلہ جا رہا تھا قریش کا, حضور کے فوجی پہنچے تھا کہ قافلے پہ حملہ کریں, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا علاقے میں آپ حملہ نہیں کرتے, اب ہمارے حدود سے گزر رہے ہیں, ہمارے حدود سے نکل جائیں تو پھر تم جانو وہ جانے لگے, جب تک وہ ہمارے حدود میں ہم نہیں حملہ. تو خیر وہ نکل گئے اور مسلمان خالی. دوسرا سریا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو بنی قدلج نے روک لیا, وہ بھی خالی واپس آ گیا. یہ سب سدینے ہو رہا ہے ہجرت کے بعد. تیسرے سریے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جائیں, اور جانے والے کتنے ہیں, صرف 8 آدمی, اور ان کو حضور نے ایک خط مبارک دیا, اس خط کو لکھ کے آپ نے کہا کہ اس کو پڑھنا نہیں, تم جاؤ سفر کرو اور 2 دن کا سفر جب کر لو تو پھر خط پڑھنا. نے کہا جی بہت اچھا. وہ جب چلے گئے 2 دن کے بعد خط پڑھا تو اس نے حضور نے لکھا کہ اگر قافلہ قریش صحیح میں مل جائے اور ان سے لڑائی ہو جائے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ پہ توکل کر کے جنگ آپ کر لیں. تو جب انہوں نے پڑھا لکھا کی, اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 8 صحابہ اللہ کی شان دیکھیں کہ قافلہ جا رہا ہے جس میں 200 اونٹ ہیں, 200 اونٹوں کا قافلہ ہے, ان کے ساتھ آدمی ہیں, نگران ہیں. اچھا 8 آدمی میں خدا کی شان یہ ہے کہ 2 آدمی کو پہلے بھیجا گیا ادھر ادھر دور 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 پہاڑوں میں جا کے دیکھو کوئی قافلہ نظر آ جائے. حضرت نے فرمایا کہ اگر قافلہ آ جائے ٹکرا جائے تو پھر جنگ کر سکتے ہو, تو وہ ڈھونڈنے گئے, وہ خود گم ہو گئے, باقی 6 بچ گئے. تو پہاڑوں کے سفر, سہاراؤں کے سفر, بندہ ایک سینا ادھر ہوا بس کیا, پھر کوئی آدمی کا اصل تو کام نہیں کرتا نا وہاں. اور اگر اس سارا میں آپ بھٹکے تو بڑی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اسی جگہ کھڑے رہے ہیں, بس زیادہ عقل نہ دوڑائے. ورنہ آپ جتنا تلاش کی کوشش کریں گے اتنی گم ہوتے چلے جائیں گے آپ. تو اب چھ آدمی بچے تو چھ آدمی سے آگے حملہ کر دیا قافلے پہ. اچھا وہ قافلے والے ایسے ڈریں گے وہ قافلے چھوڑ کے بعد دو آدمی انہوں نے ان کے قید کر دیے. اس کا ایک کا نام حکیم ابن احسان تھا اور ایک کا نام عثمان ابن عبداللہ تھا. اس کو قید کر کے 200 اونٹوں پر بال دے کے جناب یہ مدینہ پہنچی. سب سے پہلی غنیمت تھی مسلمانوں کے لیے جو مدینے میں پہنچی 200 اونٹ پر بال لدا ہوا. وہ معمولی سی بات کچھ تو تھی نا اس زمانے. لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ جب واقعہ ہوا تو صحابہ نے سمجھا کہ یکم شعبان ہے حالانکہ وہ تیسرا رجب تھی. یہ مغالطہ ہو گیا کہ صحابہ نے تو یہ سمجھا کہ شعبان داخل ہو گیا. اور ہاں شعبان داخل ہو گیا ہے یکم ہو گئی ہے حالانکہ وہ تیس رجب تھی اور رجب من اشہر الحرم تھا کہ رجب جو ہے وہ تو ان مہینوں میں تھا جن میں لڑائی بند ہے. اب جناب مکے والوں کو جب خبر ملی کہ قافلہ ہمارا لوٹا گیا دو بندے پکڑے گئے ان نے تو جناب پورے قبائل میں شور کر دیا کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل الشہر الحرم کہ حضور پاک نے حرمت توڑ دی اور حرمت والے مہینے جو ہے کتاب آپ نے حلال کر دی ہمارے ساتھ رجب نے لڑائی. اسی لیے تو ہمارا قافلہ مطمئن آ رہا تھا نا کہ رجب میں آ رہا ہے. اس لیے ہم نے تو کوئی اس کا حفاظتی انتظامات بھی نہیں کیے کہ رجب میں تو کوئی لڑائی ہوتی نہیں. اللہ نے قرآن یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا مدنی شہر حرم میں پوچھتے ہیں کہ جنگ کا کیا حکم ہے. کہہ دو قل قتال فیہ کبیر بڑا دو. لیکن کسی کو مکے سے نکالنا مسجد حرام سے نکالنا وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. آج میرے نبی پر تو اعتراض کر رہے ہیں کہ انہوں نے ظلم کرنے میں کبھی مکے میں بھی سوچا تھا کہ آج رجب ہے. اور اس کے بجائے مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دینا ول فتنۃ اکبر من القتل. کیا کہتے ہیں اعتراض کس بات سے اعتراض کر رہے ہیں کہ ظالم لوگ. خیر جب ان کا وفد آیا حضور کے بعد جب قافلہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے رجب میں لڑائی اشر الحرم. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے ہم نے تو سمجھا کہ یکم شعبان ہے. آپ نے فرمایا انی لا اقبل یہ مال بنی میں ہم نہیں کہوں اشر الحرم نہیں چل رہے. اب مکے والوں نے آدمی بھیجا حضور نے فرمایا دیکھو بات سنو ہمارے صحابہ نے شعبان سمجھ کر حملہ کیا ہے لیکن چونکہ غلطی ہو گئی ہے ہم اللہ کے نبی ہیں ہم بادل شاہ ہم صراط مستقیم سے چلنے والے لوگ ہیں اگر ہم سے غلطی ہوگی تو ہم اپنی غلطی کا اعتراف. ان نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے نا تو مہربانی کریں گے پھر آپ ہمارے دو بندے جو پکڑے ہوئے ہیں نا حکیم ابن احسان اور عثمان ابن عبداللہ وہ واپس کریں. حضور نے بولا کہ ہم دو بندے تمہیں واپس کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے دو آدمی گم ہیں. آٹھ میں سے چھ واپس آئے ہیں اور دو آدمی ہمارے گم ہیں. ہو سکتا ہے وہ تمہارے قریش کی کہیں ہتھے چڑھ جائے اور وہ ان کو قتل کر دے پھر ہم ان کو بدلے میں قتل کریں گے ہم ان چھوڑیں. اگر وہ دو آدمی ہمارے خیریت سے واپس آ گئے تو ہم تمہارے دو آدمی واپس کر. اچھا خدا کی شان ہے کچھ دیر گزری وہ دو آدمی آ گئے صاحب آ گئے. انہوں نے کہا رسول ہم بھول گئے تھے اور ہم کسی دوسری طرف نکل گئے اور پھر مجبوری کے بعد ہمیں کوئی نہ قافلہ ملا نہ ساتھی ملے نہ پانی اور بڑی مشکل سے بہرحال اب ہم پہنچ گئے. حضور نے فرمایا ابھی ہم دو کو چھوڑ دو سواری بھی دو اور مکے بھیج دو ہم اپنی زبان سے پابند. جب ان کو چھوڑا ان میں سے حکیم ہم نے کہا احسان حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں نے یہاں رہ کر آپ کا جمال آپ کا کمال اسلام کی صفتیں نماز عبادات اذان دیکھا ہے میرے دل میں تو اسلام گھر گھر چکا ہے. مجھے تو کلمہ پڑھا نہیں جاتا ہے تو جائے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ میں تو واپس نہیں جاتا. عثمان ابن عبداللہ چلا گیا وہ مسلمان نہ ہوا مکے پہنچنے کے بعد وہ مر گیا اور حالت کفر ہے. یہ سارا واقعہ جو ہے یہ بھی بادل ہجرا مدینہ منورہ میں تھے. اور اسی اثنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پرانی تمنا یا الہ العالمین آپ نے کبھی زبان سے نہیں کہا تھا لیکن دل میں تمنا تھی کہ میرا اللہ مجھے ملت ابراہیم سے پیدا کیا, میں ولد ابراہیم ہوں, ملت ابراہیم الخلیل ہوں, اور پھر بنا ابراہیم کعبہ کا میں مکے کا مولد ہوں, اور پھر اس کعبے کی بنا میں میں اس معمار میں شریک ہوں, مہربانی کرے کہ قبلہ بھی مجھے وہی دے دے. یہ حضور کے دل میں ایک تمنا تھی لیکن نماز بیت المقدس کی طرف ہے. اچھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے میں بھی حضور سرکار دو جہاں جب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے آپ تب بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے, لیکن آپ یوں کرتے تھے کہ بین الرکن نہیں حجر اسود الرکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے کہ یہ کعبہ درمیان میں آ جاتا اور رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا, یہ کعبہ بھی درمیان میں رہ جاتا. اچھا اب جب حضور مدینہ شریف چلے گئے تو اب تو کعبہ پشت پہ آ گیا, کیونکہ اب تو کعبے کو آپ سامنے رکھ نہیں سکتے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا جو اس کی وہ بڑھ گئی. اللہ نے قرآن کا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اللہ نے فرمایا میرا بدری ہم نے دیکھ لیا تقلب وجهك آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا اور پھر جھکنا, کہ آپ کہنا تو چاہتے ہیں لیکن در سے کہتے نہیں, عرف زبان پہ آتے ہیں لیکن ادا نہیں ہوتے ہیں, ہم تو دیکھ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اب ہم آپ کو پھیر رہے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کا محبوب اور آپ کا پسندیدہ ہے. اسی لیے محدثین مفسرین نے مسئلہ نکالا کہ اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً یعنی یہ پہلے قبلہ تھا, اگر قبلہ نہ ہوتا اس قبلے کہنے کا کیا مطلب, ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور پھر دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا مدنی اپنا چہرہ شطر الکعبہ کعبے کی طرف کر دے, کتنا بڑا رحمت ہے فرمایا مسجد الحرام, اب اپنا رخ جو ہے مسجد الحرام کی طرف کر دو. پیدا کیا ہوا کہ اگر کعبے کا حکم ہوتا ہم جہاں ملکوں میں ہوتے نماز پڑھ کے عین کعبے میں نہ ہوتے ہماری نماز ہی نہ ہوتی, لیکن اللہ نے بندوں پہ کتنا رعایت کر دی, فرمایا مسجد الحرام کی طرف رخ کر لو, اور مسجد الحرام کتنی بڑی ہے, ادھر تنہیم ہے, ادھر شمیسی ہے, ادھر کردانہ ہے, ادھر عرفات ہے, یہ ساری مسجد الحرام ہے. اب کہیں بھی نماز پڑھے تو کسی نہ کسی ٹکڑے کی طرف رخ ہو ہی جائے گا. اب ہمیں کوئی کمپس چمپس لگانے کی, کوئی آسمان کے سورج ڈھونڈنے کی, کوئی سائے دے بڑے اللہ میں ابھی کی حد ہے بدی حد ہے کافی ہے, کسی آگے کی طرف سے اتنے بڑے شہر کی طرف تو کسی نہ کسی جگہ طرف ہو ہی جائے گا نا. تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا, اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا واقعہ عظیمہ آنے والا ہے, اور خدا کی شان یہ ہے کہ روزے بھی ہیں, رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے, اللہ نے جہاد کا حکم بھی نہ دیا, جہاد بھی فرض ہو گیا. رمضان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب جہاد فرض ہو گیا اب حضور کی فکر نہیں, حضور کو پتہ چلا کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ ہے اور بہت بڑا کام, حضور نے فرمایا آپ نے آتی بھیجی کہ تلاش کرو, پتہ کرو, خبر حاصل کرو کہ واقعی اصل میں قافلہ ہے, اور ادھر دیکھو اللہ کی شان کہ عاتقہ بنت عبد المطلب یہ حضرت عباس کی بہن عبد المطلب کی بیٹی ہے, اس نے ایک خواب دیکھا مکے میں, ایک آدمی آتا ہے اور وہ آنے کے بعد جب طواف والی جگہ پر حجر اسود کے سامنے آتا ہے تو کہتے ہیں یا آلہ غدر, یا آلہ غدر قومو الی مسارعکم بعد صلاح, کہتا ہے کہ دھوکے بازو
اے غدارو اپنے مرنے کی جگہ کے لیے تیار ہو جی. کے بعد فاتحہ کہتی ہے کہ بھائی اس کی آواز سن رہی ہوں. تیسرا آپ پھر وہ جاتا ہے سبا کی پہاڑی پہ کھڑا ہو کے پھر وہی آواز لگا دے کیا آل غد ہو دھوکے والو تیار ہو جاؤ. لوگ ہیں کہ جمع ہوتے جا رہے ہیں جمع ہوتے جا رہے ہیں. اس کی طرح اس کی طرح اس کی طرح اس کے بعد جا کے جب ابھی کمیز سے چڑھ جاتا ہے ابھی کمیز سے چڑھنے کے بعد بھی وہی آواز لگاتا ہے کہ یا آل غد اے دھوکے والو تیار ہو جاؤ تین دن کے بعد. اور اس کے بعد وہ ایک پتھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ پتھر پھینکتا ہے وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور ہر قریش کے گھر میں گرتا ہے. ہر قریش والے گھر میں اس کا ذرہ کوئی نہ کوئی پہنچ جاتا. آپ نے کہا جی صاحب کیسی ہے کہ میں ڈر گئی اور میں نے صبح سوچا کہ اور کسی کو نہیں بتا دی کہ وہ اپنے بھائی عباس کو بتا دی. عباس کو بتایا. اس نے کہا کہ آپ سے کیا بات ہو کہ خواب بڑا اہم بھی ہے اور ہم خاص بھی اللہ تو خبر کے ہاتھ میں کسی اور کو نہ بتا دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ خواب سچا ہو جائے تو ابھی مشکل اور اگر جھوٹا ہو جائے تو ہمارے لیے ایک مشکل بن جائے. لیکن عباس کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ بی بی اپنی بہن کو تو روک دیا لیکن میں نے ولید ابن عتبہ میرا دوست تھا اس کو میں نے بتا دیا کہ یار میری بہن ایسے خواب دیکھا. اچھا ولید نے جا کے باپ کو بتا دیا اس بات کو. اب بات کہاں چپتی ہے. اسی لیے سمجھدار آدمی کہتے ہیں نا کہ جب کسی کو اپنا راز دو اور اس کے بعد اس سے مطالبہ کرو کہ بھائی کسی سے بات نہ کہنا تو یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. تم خود تو رکھ نہیں سکے اس سے کیسے مطالبہ کر رہے ہو. میں کہا کہ یہ سب سے بڑا احمقوں کی علامت ہے کہ جو اپنا راز کسی کو بتلانے کے بعد اس سے مطالبہ کرے کہ تم کسی کو نہ بتانا. وہ بے وقوف تم نے خود بتا دیا ہے تو وہ کیسے رکھے گا. اب عتبہ کو پتا چل گیا. حضرت عباس کہتی اس وقت خیر مسلمان نہیں تھے نا. تو کہتی ہیں کہ عجیب بات ہوئی کہ میں طواف کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ابھی چہل اور بڑے بڑے صنادید بڑے بڑے روسا قریش سارے دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی چہل نے آدمی دوڑایا. اس نے کہا کہ جب تم طواف سے فارغ ہو جاؤ باتی لینا مجلس میں آنا تم ہمارے پاس آؤ بڑی اہم بات ہے ہم اس طرح کی. حضرت عباس فرماتے ہیں سوال ختم کیا. سوال ختم کرنے کے بعد میں وہاں گیا دیکھا تو بڑے بڑے کاغذ کٹے ہیں اور سب میرے اسی بہن کے خواب پر بحث ہو رہی ہے. اور ابو جہل نے مجھے کہا کہ یا عباس عجیب بات یار سب نے تو بڑے بڑے دبی پیدا ہو رہے ہیں. پہلے بھی تمہارے خاندان عبد المطلب میں ایک نبی پیدا ہوا اب ایک عورت کی نبی عمل پیدا ہو گئی. پہلے تم کہتے تھے محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ اب جناب وہ تو اب مدینے چلے گئے لیکن اب تمہارے خاندان میں ایک عورت بھی نبی سنائے بن گئی. اب بات کہتے ہیں کون نبی بن گئی کیا ہو گیا. تمہیں پتا نہیں تمہاری بہن آتکا نے کیا کہا ہے کہ ان کے پاس مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور یا عادل غدر اور ہم غدر والے ہیں ہم بھوکے والے ہیں. کیا ہے کیسی خبریں دے رہی ہے کیسے خواب بتا رہی ہے اس کا مجھے تو پتا نہیں. کہتے ہمیں بالکل کر کے مجھے تو پتا نہیں بہن نے خواب دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے کچھ. کمال کی بات ہے تمہاری بہن کا خواب ہے اور ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اور تمہارے پاس نہیں پہنچے نہ ہوگا مجھے نہیں پتا. ابو جہل بڑا کھایا آدمی کا دشمنان اسلام ایسے ظاہری معاملات میں تو بڑے تانا ہوتے. اس نے کہا کہ دیکھو عباس مجھے پتا ہے کہ تمہیں علم ہے تمہیں علم ہے اور تم چھپا رہے لیکن یاد رکھو تین دن کے اندر اندر اگر کوئی واقعہ پیش نہ آیا تو میں پھر تمہارا پورے عرب میں جلوس نکالوں گا کہ اقرب البیت فی العرب یہ سب سے جھوٹا گھر ہے نعوذ باللہ عرب کے اندر. کیسی ایسی خبریں ہمیں دیتے ہیں اور میں پھر اشتہار بن کے پورے عرب قبائل میں ڈھونڈوں گا اور تلاش کروں گا اور پھروں گا اور نعوذ باللہ تم لوگوں کو رسوا کر دوں گا. میں نے کہا ابو جہل جو ہے تمہیں مرضی ہے کرنا ہے کرتے رہنا مجھے نہیں پتا کہ آپ کا نقاب دیکھ رہے ہیں. ابو جہل نے کہا کہ بڑی عجیب عجیب بات ہے عجیب عجیب خواب دکھائے جا رہے ہیں. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سواروں نے یا نثاروں نے اطلاع دی گئی یا رسول اللہ ایک قافلہ آ رہا ہے شام سے اور ابو سفیان کی قیادت سے ہے اور 1000 فٹ پر وہ قافلہ بن سکتے ہیں. اصل وجہ کیا تھی کہ پہلے سے قافلے ہوتے تھے نا ایک آدمی کے, ایک بڑے تاجر نے مال منگا لیا تھا. یہ قافلہ ایسا تھا کہ جس میں قریش مکہ سب نے مل کے پیسہ ڈالا ہوا تھا, تمام مکے کے سرداروں کا اس میں پیسہ تھا, کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا. انہوں نے کہا کہ کیا یار وہ تھوڑا تھوڑا منگواتے ہو, ایک ہی دفعہ قافلہ منگا لو سب کا مال کٹھا آ جائے, ہر قبیلے کے نوکر ساتھ ہوں گے, پہرے والے زیادہ ہوں گے, لشکر زیادہ ہوگا, قوت زیادہ ہوگی, اور جب ہم زیادہ مال خریدیں گے تو ہمیں سستا بھی ملے گا. اس لیے یہ بہت بڑا عظیم قافلہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے وہ خبر لے کے آئے کہ آپ کا قافلہ شام سے چل پڑا ہے, فلاں مقام پہ وہ پہنچ چکا ہے, اور اتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ تقریباً مدینے پاک کے قریب سے گزرے گا. اچھا, ابو سفیان جو تھا وہ اپنے قافلے کو چھوڑ کر کبھی کبھی آگے 10-10 میل 50-50 میل کبھی اپنا اونٹ دوڑا کے آگے نکل جاتا تھا. اسے بھی خوف تھا کہ کہیں ہم پر حملہ نہ ہو جائے, وہ بھی خبر لگانے کے لیے بھی کہیں کوئی جیش, کوئی لشکر, کوئی آدمی, کوئی فوج چھپی ہوئی تو نہیں, کیونکہ 1000 اونٹوں کا قافلہ آ رہا ہے. قافلے کو سلامتی کے ساتھ کنارے پہ لے جانا کچھ بڑا نہیں ہوتی تھی سردار کی ذمہ داری. ابو سفیان اسی زمن میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کنویں پہ گزرا تو وہاں دو لڑکیاں جا رہی تھا, دو لڑکیاں تھیں وہ بیٹھی آپس میں لڑ رہی تھی. وہ کہتی تھی تم نے میرا ہار قید کر دیا, تم نے میرا ہار کرا لیا. وہ کہہ رہی کیوں مرتی ہو, قافلہ گزرے گا تو میں تمہیں اور خرید کر کے دے دوں. بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہی. ابو سفیان نے وہاں جا کے اپنی سواری روکی, ان سے پانی مانگا, پانی پیا اور ان سے کہا کہ تم تو کیسے بچیاں قافلے کی بات کر رہی ہو, جس قافلے کی بات کر رہی ہو تو ان کے قافلہ گزرے گا اور پھر ہم خریدیں گے. کہا ہماری بچی آپس میں بہنیں, ہم سہیلیاں ہیں اور اس کا بہار مجھ سے گم ہو گیا تھی, اس کی خرید تھی. تو میں نے کہا کہ جب یہاں سے قافلہ گزرے گا تو ہم ہار خرید لیں گے, آپ کو دے دیں گے. میں نے کہا تمہیں کیا پتا کہ قافلہ گزرے گا. خود نے کہا یہاں دو آدمی بیٹھے تھے اونٹوں پر, آپس میں بات کر رہے تھے, ہماری سن رہے تھے, ہم سے انہوں نے کوئی بات نہیں, وہ کہہ رہے تھے قافلہ کوئی آ رہا. ہم دیکھو ابو سفیان کتنا ذہین اور ذکی, کہتے کہ اچھا وہ آدمی جس چیز سے سوار تھے اونٹوں پر. انہوں نے کہا اونٹ اونٹ انہوں نے کہاں بٹھائے تھے؟ لگا جی وہ دیکھو وہ سامنے تھا, اس کے نیچے اونٹ بیٹھے تھے اور یہ ساتھ والے سب کے نیچے بیٹھے ہوئے, آرام کیا, پانی ہم سے لیا, پانی پیا, وہاں کچھ کھایا پیا, اس کے بعد جو تھے وہ چلے گئے. اب اس سے سیدھا اس جگہ آیا, وہاں آ کے فأخذ بعرة من الحبائر, اس نے اونٹ کی نگنی جو تھی نا وہ نیچے پڑی تھی تو وہ اٹھائی, اس کو جو کھولا اس میں ان کو اپنا کھجور کی گٹھلیاں ملی. کہنے لگا کہ ہاں رجلان من المدینہ, اور تو کوئی ایسا قبیلہ نہیں جو اپنے اونٹ کو کھجور کھلاتا ہو یا کھجور کی گٹھلیاں کھلاتا ہو. یہ صرف مدینے والوں کے پاس ہے کھجور, ان کے پاس زیادہ ہے اور کسی کے پاس کھجور اتنی نہیں ہے کہ وہ گٹھلیاں کھلاتا ہوں اونٹوں کو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے مسلمان ہمارے ساتھ. ابو سفیان ذرا گھبرایا, ڈرا کہ بھائی اتنا بڑے قافلے کی ذمہ داری ہے. تو اس نے ان کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا بم بم, اس کو جناب بھیجا کہ تم بھاگو اور مکے والوں کو اطلاع کرو کہ فوراً